حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
بیان کیا. بس کامیابی سعادت وہ چیز ہے کہ جس کو ہر انسان اپنی زندگی میں جس کی تلاش میں رہتا ہے. ہم میں سے میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں میں موجود ہے یہ چاہتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزارے, سعادت مند زندگی گزارے. اس زندگی کو گزارنے کے بعد کہ جب انسان کی زندگی کی اہمیت اتنی ہے, توجہ رکھیے گا اس بات پر کہ اگر انسان کامیابی سے زندگی گزار لے اور جب اس کا آخری وقت آئے تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے نا آئمہ علیہ السلام سے, یعنی ایسی زندگی گزارو کہ جب تمہارا آخری وقت آئے تو تمہارے لبوں سے تمہارے مولا کی طرح فزت و رب الکعبہ کی صدا بلند ہو سکے. جیسے تمہارے مولا نے کہا آخری وقت میں ضربت کا وقت آ گیا, یعنی وہ مرحلہ آ گیا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت ہے, تو مولا نے زبان سے کہا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. اب توجہ کیجیے گا, یہ انسان کے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اپنی سعادت اپنی کامیابی کو اعلان کر کے جائے, قسم بخدا میں کامیاب ہوں, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. اور یہ آئمہ علیہ السلام سے تو ہے ہمیں سکھایا, اگر کوئی انسان اس دنیا میں جیسا کہ ایمان خدا نے ہم سے تقاضا کیا ہے اس ایمان کے تحت زندگی گزارے تو حتیٰ علماء کے اندر, فقہا کے اندر, مومنوں کے اندر بھی ایسے افراد ملتے ہیں. مثلا خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ان سے باقاعدہ ان کا جو وصیت نامہ ہے اس وصیت نامے کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ من بدلی آرام و روحی شاد و ضمیر مطمئن بسوی خداوند متعال سفر می کنم, میں آرام دے دل کے ساتھ آسودہ روح کے ساتھ امیدوار ضمیر کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں سفر کر رہا ہوں. یعنی موت سے انسان گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, لیکن جس نے خداوند عالم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہو اسے موت سے بھی خوف نہیں ہوتا. اسی طرح جیسے انسان اس دنیا کے اندر تیاری کرتا ہے, جو انسان جس لیول کے لیے تیاری کرتا ہے اس امتحان میں جا کر اپیئر ہوتا ہے, اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے, تیاری کی ہے, کہیں سے بھی آ جائے, کہیں سے بھی کوشچن آ جائے میں اس کو کر لوں گا, اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے, ٹائم لگایا. بس خداوند عالم نے کہا قد افلح المؤمنون, دیکھو کامیابی چاہتے ہو, سعادت چاہتے ہو, اچھی زندگی چاہتے ہو, یہ ہر انسان کے اندر طبیعتاً خدا نے رکھا ہے, اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری اسی کامیابی سعادت آسودہ زندگی کی خاطر ہے. یہ جو ہماری بھاگ دوڑ ہے, کوششیں, چاہے مادی عنوان سے ہوں چاہے مانوی عنوان سے, یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم نے چیزوں کو مادی اور مانوی میں تقسیم کیا ہوا ہے. جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے کہ یہ دین کا کام ہے, یہ دنیا کا کام ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو دین اور دنیا کی تقسیم غلط ہے, دین اور دنیا کی تقسیم غلط ہے, اس لیے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کرنے آ رہے ہیں اس کا اثر ہماری عالم آخرت پر پڑ رہا ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے, ہماری گفتگو, ہمارا رہن سہن, ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا آپس کے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو انجام دینا, شادی کے معاملات, غم کے معاملات, مجالس, جو کچھ بھی ہے اس سب کا اثر آخرت پر پڑ رہا ہے. اب اگر ہمارے ہر عمل کا اثر آخرت پہ پڑ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمارا دنیا والا کام کون سا رہ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں تو دنیا کا کام ہے. دنیا کا کام تو وہ ہو کہ جس کا اثر فقط دنیا تک رہے, دنیا کا کام وہ ہے. آپ, میں پورے چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں, کوئی کام ایسا نہیں دکھا پائیں گے جس میں آپ کہیں کہ یہ کام دنیا کا کام ہے. ہر کام کا اثر آپ کا عالم آخرت تک جا رہا ہے. اس کو قرآن میں خداوند عالم نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ, سورہ کے اندر موجود ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ, جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی اسے قیامت میں دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ, فقط اچھائی محفوظ نہیں ہو گئی, ذرہ برابر, ڈاٹ کے برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائی کی ہوگی کیا ہوگا, تم اسے دیکھو گے, اسے پاؤ گے. اب آپ خود تصور کیجیے, انسان ہماری اس دنیا کے اندر کے جو کام ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں, دو ہی کیٹیگریز میں آئیں گے, یا کام اچھا ہوگا یا کام برا ہوگا, تیسری تو کوئی کیٹیگری نہیں بنتی بظاہر کہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے. کسی نہ کسی کام کا کوئی نہ کوئی یا اچھا اثر ہے یا برا اثر ہے. خدا نے واضح طور پر کہہ دیا ذرے کے برابر، رائی کے برابر. اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ اگر ذرے سے بھی چھوٹا کچھ ہوتا خدا وہ بیان کرتا، یعنی تمہارا کوئی عمل بھی وینش نہیں ہے، جا نہیں رہا، کہیں ختم نہیں ہو رہا، موجود ہے لیکن تمہارے سامنے نہیں، ہم تمہارے سامنے لے کر آئیں گے. اب آج کے دور میں تو یہ باتیں بہت واضح ہو چکی ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے سے چیزوں کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، مووی کیمرہ بہت پہلے آ گیا، اس کے اندر چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. آپ کے گھروں میں بھی آپ کی اولادوں کی، ہمارے گزشتہ لوگوں کی شادیوں کی ویڈیوز موجود ہیں، جو آج لوگ اس دنیا میں بھی نہیں رہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ موجود ہے. ہم نے اپنے دور میں ایسی چیزیں دیکھ لیں کہ محفوظ ہو جاتی ہے چیز. وہ خداوند عالم کا نظام تو اس سے زیادہ پیش رفتہ نظام ہے، خداوند عالم کے یہاں تو بہت ہی ایڈوانس ہیں چیزیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کن فیکون کا مالک ہے، اس کو چیزوں کو خلق کرنے کے لیے کسی زحمت کی کوشش کے لیے کسی زحمت میں نہیں پڑنا پڑتا. بس عزیزان محترم، اب اگر ہمارے اور آپ کے ہر عمل کا اثر ہے کہ ہے، ہمارا ہر عمل آخرت کے اعتبار سے اثر رکھتا ہے، تو ہم اس اعتبار سے کسی بھی کام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا سے متعلق ہے. کسی بھی کام کو نہیں کہہ سکتے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ اب اس کسی بھی کام کے اندر ہر کام رکھ لیجئے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، میں تفصیل کی وجہ سے کھول نہیں رہا چیزوں کو. جو کام بھی ہے گھر کے اندر، مثلا گارڈنر آپ کے موجود ہے، اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے، آپ کو لگے گا کہ تو ظاہری طور پہ دنیا کا کام ہے، باغ کا مالی ہے اور مالی کو میں نے نوکری پہ رکھا ہوا ہے، اور اس نوکری پہ رکھنے کے بعد اس کا کام کیا ہے، میرے گارڈن کو اچھا بنانا، اس کے اندر پودوں کو لگانا، ان پودوں کی دیکھ بھال کرنا، ان پودوں کے اندر کوئی بیماری آ رہی ہے اس سے اس کو بچانا. اور بظاہر تو کچھ عرصے بعد یہ پودے ختم ہو جائیں گے، وہ پودے ختم ہو جائیں گے، آپ کا اپنے مالی کے ساتھ جو رویہ اور آپ کا سلوک ہے وہ ختم نہیں ہوگا، جو آپ کا برتاؤ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. آپ نے اس کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کی، کیا ہوا؟ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ خیر ہے. آپ نے خیال کیا کہ ٹھیک ہے، ایک ظاہری طور پر کم ویجز والا انسان ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، آیا ہے کسی گاؤں دیہات سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے خیال رکھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود وہ انسان ہے. پڑھائی ہونا کوئی معیار تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، ایک شرف ہے انسان کے لیے، بہت بڑا شرف ہے. انسان کو جو عظمت ملی ہے ملائکہ کے سامنے، برتری ملی ہے، وہ برتری ملی علم کی وجہ سے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن آیا انسانوں کی انسانیت فقط پڑھائی کی وجہ سے، وہ بھی پڑھائی جس کو میں اور آپ پڑھائی کہہ رہے ہیں، جس کو ہم ڈگری کہہ رہے ہیں، آیا یہ ڈگری انسان کو شرف دیتی ہے؟ نہیں. ہم نے دیکھا کتنے ہی افراد ان ڈگریوں کو حاصل کرنے کے بعد بے شرف ترین انسان بن گئے. وہ ڈاکٹر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس کے کلینک میں غریب آتا ہے اور اس غریب کا جو وہ دیکھتا ہے کہ اس بیچارے کو تو خبر ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ جو چاہوں کر دوں، اور اس کے بعد اس کا گردہ نکال کر بیچ دیتا ہے، اس کی ڈگری نے اس کو شرف دیا یا بے شرف بنایا؟ اب یہ علم کے کام کا نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ہمارا رویہ ہے وہ محفوظ ہے. بس خداوند عالم نے ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے ہماری جو تقسیم ہے عزیزان محترم غلط ہے، ہماری تقسیم غلط ہے. دنیا کا کام کوئی بھی نہیں ہے، ہر کام آخرت سے متعلق ہے، چونکہ ہر چیز محفوظ ہے، اس کا قیامت میں اثر ہے. درود پڑھی محمد والی محمد پر. خداوند عالم نے کہا کہ تو کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کیا ہے؟ تمہاری ان کاموں کا اثر پڑ رہا ہے، تمہاری کامیابی کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ. ایمان والے کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہے، ایمان والے کو خدا کہہ رہا ہے. قد افلح المؤمنون، کامیابی چاہتے ہو، سکسیس چاہتے ہو، راستہ فقط ایمان ہے، کوئی اور راستہ خدا نے نہیں رکھا، اور اس ایمان کے سائے میں. اب یہاں پر ضمانت کون دے رہا ہے عزیزوں؟ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کامیاب ہو، مثال کے طور پہ ایک بچہ اپنے ٹیچر کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے پڑھائیے. پڑھانے کے بعد جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ چاہتا ہے کہ ٹیچر اس کے بارے میں کچھ بتائے. اگر ٹیچر کہے کہ بیٹا تم جس طرح سے محنت کر رہے ہو، تمہاری یہ محنت، تمہارا یہ ٹریک بالکل صحیح ہے، اور میں تمہیں گارنٹی کرتا ہوں کہ تم اچھے مارکس لے کر پاس ہو جاؤ گے. ابھی امتحان آیا نہیں ہے، ابھی امتحان کے مرحلے میں بچہ وارد نہیں ہوا، ابھی بہت دور ہے کہ وہ امتحان دے، لیکن ٹیچر کی زبان سے نکلی ہوئی یہ بات اس کی زندگی کو بہت آسانی فراہم کر دے گی. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر نے اس کے تمام مراحل کو دیکھا ہے، اس کے پڑھنے کے انداز کو دیکھا ہے، اس کے پیٹرن کو دیکھ کر ٹیچر کہہ رہا ہے کہ آئی گارنٹی یو کہ آپ کامیاب ہو، آپ سکسیزفل ہو، آپ ٹاپ کر لو گے، آپ اچھے مارکس لو گے. اب بچہ پڑھائی کرتے ہوئے ایک حالت اطمینان میں پڑھائی کرے گا. خدا وند عالم نے بھی ابھی آخرت کی منزل آئی نہیں ہے، ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں، مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ اس بھاگ دوڑ کی دنیا میں تم آسودہ زندگی گزارو، پریشان نہ ہو. خدا نے اس پریشانی سے نکالنے کے لیے کہا میں گارنٹی دے رہا ہوں تمہیں کہ تم کامیاب ہوگے، سعادت مند ہوگے، اگر ایمان والے ہوگے. خدا گارنٹی دے رہا ہے. بس اگر انسان مومن ہے تو آسودگی انسان کی زندگی میں. پھر اب آخرت کا انسان کو دھڑکا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خدا کہہ چکا. قد, قد کا مطلب تاکید ہے. قد افلح المؤمنون, کل آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, آغا محسن قراتی نے جو چیزیں نکات بیان کیے کہ قرآن کریم میں 17-18 جگہ پہ لعلہ کے ساتھ کامیابی کو بیان کیا. لعلہ یعنی شاید کامیاب ہو جاؤ, یہ کام کر لو شاید کامیاب ہو جاؤ, یہ کام کر لو شاید یہ ہو جائے. لعلکم تتقون جو روزوں کے لیے بیان کیا گیا کہ روزہ رکھو, تم سے پہلوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا شاید تم متقی بن جاؤ. لیکن تین جگہوں پر خدا نے کہا حتمن کامیاب ہو. کہاں؟ ایک اس آیت کے اندر قد افلح المؤمنون, سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو پاک کیا تزکیہ کیا یقیناً کامیاب ہے. اور تیسری سورہ اعلیٰ قد افلح من تزکا, جس نے بھی اپنے نفس کا تزکیہ کیا متوجہ رہا وہ یقیناً کامیاب ہے. وہ بھی خدا ضمانت دے رہا ہے, معمولی چیز نہیں عزیزان محترم. لیکن یہ جو ایمان ہے اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اب یہ معمولاً ہمیں شاید یہ بحثیں عزیز تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ بحثیں کیوں ہیں ہمارے, ہم کیوں ان بحثوں کو کر رہے ہیں, ہم تو الحمدللہ حالت ایمان کے اندر ہیں, ہم مومن ہیں. اس کی مثال ایسے لے لیجئے کہ جیسے انسان گھر بناتا ہے, گھر بنانے کے اندر اپنی پوری توجہ دیتا ہے, تمام مٹیریل جو اچھا ہوتا ہے اپنی جیب کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے. لیکن عزیزوں ہم اور آپ جانتے ہیں ایک نیچرل فینومینا یہ ہے کہ جتنی بھی محنت سے گھر بنایا جائے کچھ عرصے بعد اس گھر کے اندر ریپیئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا بھی اچھا مٹیریل آپ نے لگایا ہو, جتنی بھی آپ نے محنت اور محبت سے گھر بنایا ہو, کچھ عرصے بعد گھر توجہ مانگتا ہے, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آ رہی ہوتی ہے. اگر انسان متوجہ رہے گھر کی ہر آنے والی خرابی کو, ٹائملی نوٹس کرے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا پرابلم نہیں آتا, کیونکہ جیسے ہی خرابی آئی آپ نے ٹائملی نوٹس لیا, اس کو آپ نے جا کے ریپیئر کروا دیا, چھوٹا سا مسئلہ چھوٹے سے مسئلے سے حل ہو گیا. لیکن وہ انسان کہ جس نے بنایا, بہت محبت سے بنایا, پیسہ بھی لگا دیا, سب کچھ ہو گیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں, اس کو انڈیکیشن آ رہی ہے کہ گھر خرابی کی طرف جا رہا ہے, ان انڈیکیشنز کے باوجود وہ توجہ نہیں دے رہا, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی بڑا خرچہ آتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, محسوس مثال ہے میرے خیال میں, ہم سارے اسی چیزوں سے گزر رہے ہوں گے. محنت سے بنایا ہے, پیسہ لگایا ہے, آپ ایک گھر کو بنانے کے بعد ایک دفعہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں سکتے کہ فور ایور کے لیے سیف ہو گیا. نہیں, آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. بارش آئے گی, آپ کو پتا ہے آپ نے اوپر چھت کے اوپر اچھا سیمنٹ بچھایا ہے, آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی ہے, لیکن ایک حساس انسان اس کے باوجود بارش کے بعد جا کر دیکھے گا کہیں سے لیکیج تو نہیں ہے, کیونکہ بہرحال جو چیزیں لگی ہیں وہ اسی دنیا کی لگی ہیں, امکانات ہیں کہ خرابی آ جائے, جیسا کہ ہوتا ہے, کسی بھی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ہم اپنے ساتھ اس چیز کو انجام دیتے ہیں, اسی اعتبار سے ہم ٹھیک ہے مومن ہیں. لیکن خداوند عالم قرآن کریم میں ایمان کے بارے میں اتنا بیان کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ہر تھوڑے عرصے بعد اپنے ایمان کو چیک کیا جائے. بالکل اسی طرح جیسے گھر کے اندر ریپیئرنگ آ گئی, اگر آپ نے ٹائملی نوٹس لیا تو آپ کو بڑے خرچے سے بچائے گی, اور آپ نے ٹائملی نوٹس نہیں لیا تو پھر کیا ہوگا, آپ کو بڑے خرچے میں لے کے جائے گی, مشکل میں لے جائے گی. اسی طرح ہمارے ایمان کی کیفیت ہے. آج اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گیا تو رہے گا, نہیں, ایمان نکل بھی جاتا ہے, ایمان آنے کے بعد اس کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. خدا نے جو وعدہ کیا ہے, کس کا وعدہ کیا؟ قد افلح المؤمنون, کامیاب وہ ہے جو صاحب ایمان رہے گا. قرآن کی ایک آیت سن لیجئے, خدا مند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. ان آیتوں کے اندر بہت سے پیغامات ہیں عزیزوں. اس آیت کے اندر واضح طور پر خدا نے کہا من جاء بالحسنۃ, جو کوئی اللہ کے پاس نیکی کو لے کر آئے گا, فلہ عشر امثالہا, تو اس کے لیے خدا ایک نیکی کے بدلے 10 گنا عطا کرے گا. خدا نے کہیں بھی نہیں بیان کیا کہ من عمل بالحسنہ, جس نے ایک نیکی پر عمل کیا. فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ فرق یہ کہ ممکن ہے ایک مرتبہ انسان ایک نیکی پر عمل کر لے, اور قرآن کے اندر پھر بہت سی آیات جو آئی ہیں حبت اعمال سے متعلق, کہ عمل ہے حبت ہو گیا, حبت یعنی جیسے محصور ہو گئی, ایک چیز موجود ہے اس کمرے کے اندر, ایک چیز موجود ہے, تالا لگا دیا کہ آپ کے پاس چابی نہیں ہے, آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے چیز کو. حبت کا مطلب یہ ہے کہ موجود ہے, آپ نے کیا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے انجام دیتی جس کی وجہ سے اعمال حبت ہو گئے. پوری بحث ہے حبت اعمال کی, بحث قرآن کریم کے اندر. اسی طرح ہے من جاء بالحسنہ ہے, من عمل بالحسنہ نہیں ہے قرآن کریم کے اندر, جس نے ایک مرتبہ عمل کر لیا اس کو ہم دے دیں گے, نہیں, جو لے کر آئے گا. خود اس کے اندر یہ نقطہ موجود ہے کہ جب نیکی کرتا ہے انسان ایک فضیلت پر پہنچتا ہے, اس نیکی کو باقی رکھنا اس سے بڑی فضیلت ہے. حدیث ہے کہ ابقاء العمل حتی یخلص اشد من العمل، حدیث ہے یہ، ابقاء العمل عمل کو باقی رکھنا، حتی یخلص یہاں تک کہ وہ خالص رہے، اشد من العمل خود عمل کے شروع کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے. یعنی آپ نے ایک عمل شروع کیا، یہ مشکل نہیں ہے حدیث کے مطابق، اس سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ اپنے عمل کو باقی رکھنا. قرآن نے بھی یہ کہا ہے من جاء بالحسنہ، بس ایمان کی کیفیت یہ ہے. ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، خدا کرے قد افلح المؤمنون، سعادت ہے، کامیابی ہے، کس کے لیے پروردگار؟ جو صاحبان ایمان ہے، جو مومن ہے، اور مومن حالت میں رہے گا اور مومن حالت میں مرے گا، اس کو سعادت ہی سعادت ہے میری طرف سے، گارنٹی. خدا وند عالم بیان کر رہے، درود پڑھیے محمد والے محمد. عزیزوں یا اب یہ ایمان وہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے شرف ہے. امام علی علیہ السلام نے بیان کیا کہ انسان کا شرف اس کا ایمان ہے، اور انسان کی عزت اس کی اطاعت کی وجہ سے انسان کا شرف ہے. ہم اور آپ شرف کے پیچھے ہیں، یعنی شرف آنر، انسان کا جو آنر ہے وہ اس کا ایمان ہے. شرف الانسان ایمانہ، انسان کا شرف اس کا ایمان ہے. اب یہ جو ایمان ہے، یہ جو انسان کا شرف ہے، آنر ہے، کہاں کے لیے آنر ہے؟ اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا سے آگے کی بات ہے. کیونکہ اس دنیا میں تو مومن کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اس دنیا کی نگاہ سے اگر دیکھیں آپ، تو مومن جو عمل کرتا ہے، جو پریکٹسنگ مسلم ہوتا ہے، ہمارے معاشروں کے اندر معمولاً وہ بے وقوف ہوتا ہے. اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے دنیا گزر رہی ہے، کیسے دنیا چل رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بیچارہ کچھ نہیں جانتا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ خدا کی خاطر ایمان پر عمل کر رہا ہوتا ہے. امام نے بیان کیا شرف ہے، آنر ہے ایک انسان کے لیے، کیا؟ اس کا ایمان. اس کی عزت کا تعلق اس کی اطاعت سے، جتنا خدا کے سامنے جھکتا چلا جائے گا اتنا خدا اسے اٹھاتا چلا جائے گا. عزت کا تعلق اطاعت کے ذریعے سے، جتنا تواضع خدا کی خاطر کرے گا خدا اتنا بزرگی دیتا چلا جائے گا، اتنا خدا عظمت دیتا چلا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند عالم نے معراج عطا کی، اس معراج پر خداوند عالم نے جو ایک بشر کا اور خالق کا فاصلہ ہو سکتا تھا، یہ مانوی فاصلہ ہے، اس کو خدا نے محسوس کروانے کے لیے بیان کیا کہ کتنا رسول اللہ نزدیک پہنچے، دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ. یعنی جتنا ایک بشر کے اندر توانائی ہے کہ وہ خدا کی قربت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اس پر رسول اللہ پہنچ چکے، اس سے آگے کوئی نہیں ہے. اس آیت کے مطابق اس سے آگے کوئی جا بھی نہیں سکتا، رسول اللہ کا اپنا معیار ہے، اپنی فضیلت ہے. لیکن اسی سفر معراج کو جو خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے، رسول اللہ کی خصوصیت کیا لی اس نے بیان کرتے ہوئے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کروایا، بندگی کی بنیاد پر ہے. توجہ کیجئے گا. دوسری دلیل، جتنا جھکتا ہے انسان خدا اتنی عظمت عطا کرتا ہے. دوسری دلیل، ہم اور آپ تشہد پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، دوسری اور چوتھی رکعت میں، دوسری اور تیسری رکعت میں، یعنی آخری رکعت کے اندر اور دوسری رکعت کے اندر. اس تشہد کے اندر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. رسالت کی گواہی دینے سے پہلے ایک گواہی اور دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حتی رسالت سے پہلے رسول اللہ کی جس چیز کی گواہی ہے، وہ ان کی بندگی کی گواہی ہے. بندگی کی ہے رسول اللہ نے، تو خدا وند عالم نے ان کو مقام دیا، معراج دی ہے، بندگی کی ہے، جھکے ہیں خدا کے سامنے، تو خدا وند عالم نے اس کی ان کی رسالت کو نماز کا حصہ بنایا، گواہی دو میری ویدانیت کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کی، یہ بندگی ہے. بس عزیزوں، لہذا خدا وند عالم، امام علی نے بیان کیا انسان کا شرف آنر ایمان ہے، اس کی عزت اطاعت کے ساتھ ہے. یہ جو ایمان ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اتنا اہم ہے کہ یہ ایمان انسان کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، لیکن ایمان کے لیے خطرات بھی ہیں. تھوڑا سا جو وقت ہے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. عزیزو، ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم تعقیبات پڑھتے ہیں، تعقیبات میں دعائیں پڑھتے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خداوند عالم اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس نماز کے بعد انسان تعقیبات نہ پڑھے، دعا نہ کرے، خدا قبول نہیں کرتا. روایت ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے بعد بغیر کسی عذر کے، بعض دفعہ عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، انسان کے پاس فقط اتنا ہی وقت ہے کہ وہ اپنا واجب فریضہ ادا کرے اور اٹھ کے چلا جائے، کوئی کام ہے، بیمار ہے، مثال کے طور پر گھر پہ بیمار ہے، کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، خطرہ ہے کہ بیمار خدا نخواستہ بستر سے گر نہ جائے، کوئی بھی خطرہ ہے. لہذا اب اس شخص کے پاس جو گھر کے اندر ہے، نماز کا وقت ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو فقط 3 رکعت پڑھنی ہے تیزی کے ساتھ، اس کو فقط 4 رکعت پڑھنی ہے جو فریض ہے. ابھی اگر وہاں پہ بیٹھ کے تعقیبات نہیں پڑھتا اب مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ایک عذر موجود ہے. عذر کے بغیر وقت ہے، دامن وقت میں گنجائش ہے، انسان کے پاس وقت ہے. اور یہ انسان نماز کے بعد دعا نہیں پڑھتا، روایت یہ ہے کہ خداوند عالم کی طرف جب ملائکہ اس نماز کو لے کر جاتے ہیں، خدا کی طرف سے حکم آتا ہے اس نماز کو لے جاؤ، واپس لے جا کر اس نمازی کے چہرے پر مار دو. مجھے نہیں چاہیے یہ نماز، مجھے اس سے اس نماز کا تقاضا نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا یہ میرے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے. تعقیبات نماز، اس کو قرآن کی آیت کے اندر ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے. قرآن کی آیت ہے، اس کے اندر خداوند عالم نے بیان کیا کہ وقال ربکم ادعونی، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے. وقال ربکم یعنی ان سے کہا تمہارے رب نے، ادعونی مجھے پکارو، کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں سنوں گا. اس کے بعد کیا کہا خداوند عالم نے؟ کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کنارہ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ انقریب جہنم میں رسوا کر کے ڈال دیے جائیں گے. کس عبادت کے ساتھ بیان کیا خداوند عالم نے؟ کس عبادت کے ساتھ بیان کیا ہے؟ ظاہراً سورہ غافر کی آیت ہے. کس عبادت کے ساتھ؟ دعا کے ساتھ. وقال ربکم ادعونی، جہاں نمازوں کا تذکرہ وہاں یہ آیت نہیں آئی کہ جہنم میں ڈال دوں گا نماز نہ پڑھنے والے کو، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن اتنا خدا حساس ہے عزیزان محترم، اتنا خدا اہمیت دے رہا ہے عبادت کو. کون سی عبادت؟ دعا کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان کا، یہ رابطہ کل بھی شاید بیان ہو گیا تھا، کہ خدا وند عالم کو انسان کی عاجزی کا رابطہ پسند ہے. دعا کیا چیز ہے؟ عاجزی ہے. دعا کیا چیز ہے؟ اپنے سے برتر سے کوئی سوال. دعا یہ چیز ہے، یعنی جو مجھ سے برتر ہے، مجھ سے بہتر ہے، اس سے سوال کروں. دعا کا یہ مطلب ہے. اب اگر انسان دعا نہیں کر رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا نعوذ باللہ من ذالک، خدا وند عالم کے برابر خود کو سمجھ رہا ہے یا اس سے برتر سمجھ رہا ہے؟ انسان وہی سوال نہیں کرے گا جہاں خود کو برابر سمجھے گا یا برتر سمجھے گا. لیکن جہاں انسان خود کو کمتر سمجھے گا وہاں سوال کرے گا، چاہے یہ سوال کسی بھی چیز کے متعلق ہو. عالم کے پاس آپ چلے جائیں، ایک انسان عالم سے سوال کرے گا، کیوں کرے گا؟ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا تو کیا کروں، یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اسے کیا کروں، پوچھ لوں. لیکن معمولاً بہرحال جہاں پر بھی برائی ہو اس کی نشاندہی کر دینی چاہیے. ایک عالم دوسرے عالم سے سوال کرتے ہوئے کتراتا ہے، کیوں کتراتا ہے؟ اس لیے کہ یا برابری کا احساس ہے یا برتری کا احساس ہے، یا تو برابر ہوں یا برتر ہوں، اس لیے پوچھتے ہوئے کتراتا ہے. معمولاً ہر کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ہر جگہ ایسے. عالم سے مراد امامے والے عالم کی بات نہیں ہے، عالم ہر معنی میں، ڈاکٹر بھی عالم ہے، انجینئر بھی عالم ہے، بینکر بھی عالم ہے، ہر شخص اپنے حساب سے عالم ہے. اور اپنے برابر کے لوگوں سے پوچھتے ہوئے ہر لوگ معمولاً کتراتے ہیں، اس لیے کہ برابری ہے. انا اجازت نہیں دیتی اس بات کی کہ ہم سوال کر سکیں اپنے برابر والے سے. خوب توجہ رکھیے گا. بس خدا وند عالم نے اس عبادت کے لیے کہا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جن لوگوں نے میری عبادت سے کنارہ کیا، تکبر کیا، انہیں جہنم میں ڈال دوں گا بدترین طریقے سے، رسوا کر کے. یہ جو بیان کیا گیا، ہمیں کہا تعقیبات پڑھو. تعقیبات کے اندر جو ہم دعا نماز ظہر کے بعد کی تعقیبات پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا. ہمارا موضوع ایمان ہے. کیوں؟ سعادت چاہیے، کامیابی چاہیے. دوران غیبت کبرا شدت والا مرحلہ ہے. جو مومن ہوگا وہ ظہور تک پہنچے گا، وہی ظہور امام کا راستہ فراہم کرے گا. ایمان کی حفاظت چاہیے، اسی لیے ہر نماز میں ہم سے کہا، ہمیں سکھائی گئی دعائیں، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. پوری دعا ہے طویل، اس کا پہلا ٹکڑا میرا مقصد ہے، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، پروردگار مجھ کو ایمان صادق عطا فرما. یہ ہم اور آپ خدا سے مانگتے ہیں. اب توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایمان صادق کا مطالبہ انسان مومن کر رہا ہے دعا کے اندر، تو اس کے مقابلے میں ایمان کاذب موجود ہوگا. جب ہی انسان کہہ رہا ہے مجھے ایمان کاذب نہیں چاہیے، ایمان صادق چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے اندر پھر جھول ہوگا. جو میں نے شروع میں کہا کہ ایمان پر ہم ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ہمیں چیک کرنا ہے گھر کی طرح، کہ گھر بنا لیا، اطمینان سے نہ بیٹھو. اس گھر کے اندر جہاں انڈیکیشن آئیں کہ یہاں ریپیئرنگ کا مسئلہ ہے، فوراً ریپیئر کروا لو، ورنہ کیا ہوگا، بڑا خرچہ آ جائے گا. بڑا خرچہ انسان کی روح کے اندر کیا آئے گا، آہستہ آہستہ ایمان نکل جائے گا. بہت سے افراد کے بارے میں روایات ہیں کہ اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بہت سے افراد کے بارے میں آیا، روایات موجود ہیں اس کے اندر. انسان کے ساتھ عزیز و انسان سے مراد ہم سب ہیں، ہم سب کے ساتھ یہ منزل ہو سکتی ہے. لہذا ہم سے کہا، مانگو خدا سے، اللہم ارزقنا ایمان صادقا، فقط ایمان نہیں، اگر ایمان ابسلیوٹ ہوتا یعنی فقط ایمان ایمان ہوتا، اس کے اندر کوئی جھول نہ ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا، تو ہم اور آپ سے کہا جاتا فقط ایمان مانگو، نہیں، خدا سے ایمان صادق مانگو. اللہم ارزقنا ایمان صادقا، خدایا میں نے نماز پڑھی ہے، میں مومن ہوں. انسان مومن ہے تو خدا کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، مومن ہے تو رخ کعبے کی طرف ہے، مومن ہے تو وقت لگا کر آیا ہے، اس کے باوجود کا مانگو خدا سے. مطمئن نہیں ہو جاؤ کہ تمہاری یہ جو اس وقت ایمان کی کیفیت ہے یہ وہ آئیڈیل کیفیت ہے جو ایمان تمہیں معصومین تک پہنچائے گا، اس کے اندر مزید ترقی چاہیے. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، اس کا مطلب ہے اس ایمان صادق کے مقابلے میں ایمان کاذب بھی ہوگا. ہوگا ہاں ہے، جب معبود حقیقی کے مقابلے میں معبود باطل ہو سکتا ہے. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، آیا اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود قرار دے دیا؟ معبود باطل، معبود یعنی جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے سرنڈر کیا جائے، جس کے سامنے چونچرا نہ کی جائے، جس کی بات کو تسلیم کیا جائے، وہ معبود ہے. وہ خدا کہہ رہا ہے کہ انسان تو اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو معبود قرار دیتا ہے، اپنی خواہشات کے آگے جھک رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے آگے تسلیم ہوتا ہے، جیسے کہ خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہوتا ہے. قرآن کی آیات ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا وَحُبُّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی بتوں کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، پھر ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے کرنی چاہیے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اندر، توجہ رکھیے گا، ہر انسان کے اندر، ہر انسان کے ظرف کے اندر خداوند عالم سے محبت کا ایک جذبہ موجود ہے. انسان بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اس کے اندر ایک سالم محبت موجود ہے. کون سی؟ جو خدا سے ہونی تھی. یہ مصداق میں غلطی کر کر بت کے سامنے جھک گیا، اس بت کی وہ عزت کر رہا ہے جو اس کو خدا کی کرنی چاہیے تھی. یحبونہم کحب اللہ، پھر اس کے بعد کیسی محبت کرتے ہیں؟ کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنی محبتوں میں بھی صحیح ہیں، وہ خداوند عالم سے شدید محبت کرتے ہیں، گھر والوں کو چاہتے ہیں، عزیزوں کو چاہتے ہیں، رشتہ داروں کو چاہتے ہیں، تمام چیزوں کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. جو خدا نے محبت کے جذبات رکھے ہیں ان محبت کے جذبات کو مارتے نہیں ہیں دین کے نام پر، چونکہ دین کسی بھی فطری جذبے کو مارنے نہیں آیا ہے. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، دین انسان کے فطری جذبات کو مارنے نہیں آیا ہے، دین انسان کے فطری جذبات کو کنٹرول کر کے اس کے ذریعے سے انسان کو کمال کی منزل تک پہنچانے آیا ہے. محبت کا جذبہ خدا نے رکھا ہے، بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. اولاد کی محبت کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. زوجہ کی محبت کس نے رکھی؟ خدا نے رکھی. زوجہ کی محبت نہیں رکھی خدا نے، زوجہ کے لیے خدا نے مودت رکھی ہے. توجہ کیجئے گا عزیز، اس نقطے کے اوپر خداوند عالم نے شادی کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں محبت نہیں ہے، وہاں مودت ہے. مودت کے لفظ سے میں اور آپ تو واقف ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، اجر رسالت کا کوئی سوال نہیں ہے سوائے اس کے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا؟ مودت سے پیش آنا. کیا معنی ہے مودت کا ہمارے یہاں؟ مودت وہ محبت کہ جو دل میں ہو اور اس محبت کا اظہار اعضاء و جوارح کے ساتھ ہو. محمد، یعنی آپ کے ظاہر سے یہ محبت چھلکے. بعض اوقات انسان کسی کی محبت دل میں رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے، سامنے نہیں آتی. خدا کہہ رہا کہ نہیں، مودت ہے. اہل بیت کے معاملے میں محبت نہیں ہے، مودت ہے. تمہاری زندگی سے یہ محبت چھلکنی چاہیے. جس وقت اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، وہاں فقط یہ کہہ کر بیٹھ نہیں جانا کہ ان سے زیادہ افضل کون ہے، ان سے زیادہ بافضیلت کوئی نہیں ہے، یہ کہہ کے بیٹھنا نہیں گھر میں. کیا کرنا؟ جب ان کو تمہاری ضرورت پڑے اپنی اس محبت کا اظہار کرنا کہ آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے ہماری نگاہ میں، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے راستے کو صحیح نہیں سمجھتے، اس کا اظہار کرنا. اگر لوگوں نے اس مودت کو کیا ہوتا تو عزیزان محترم یہ جو آج اسلامی دنیا میں مشکلات ہیں، مشکلات نہ ہوتی. میں نے کل بھی بیان کیا، اگر پہلے ہی طرح اس کے اندر امام علی کا ساتھ دیا جاتا جیسے کہ دیا جانا چاہیے تھا، تو یہ مسائل بہت پہلے حل ہو چکے ہوتے جو خدا امام زمانہ کے ذریعے کرے گا. وہ خدا نے فقط امام زمانہ کے لیے نہیں رکھا تھا، یہ خدا ہر امام کے ذریعے کرنا چاہتا تھا یہ کام، لیکن نہیں ہوا. بہرحال لہذا خدا بات آگے نکل رہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے وہ خدا سے شدید محبت کرتے ہیں. باقی محبتیں ہیں ان کے پاس، لیکن یہ باقی محبتوں کے اوپر خدا کی محبت کو غلبہ دیتے ہیں. غالب محبت خدا وند عالم کی, خدا کی محبت کے آگے پھر کسی کی محبت نہیں چلتی. یعنی کسی کی محبت انہیں خدا کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی. کچھ بھی ہو جائے, اولاد ہو, زوجہ ہو, ماں باپ ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, خدا کی محبت کے مقابلے میں جب آئے گا معاملہ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. نہیں, خدا کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. بس عزیزوں, لہذا اللہم ارزقنا ایمانا صادقا, مانگو خدا سے. کیا مانگو؟ ایمان مانگو. کون سا ایمان؟ ایمان صادق. خیال رکھنا کہ ایمان کاذب بھی موجود ہے, دنیا کے اندر جھوٹا ایمان بھی ہے. لہذا خدا سے کیا مانگنا ہے؟ ایمان صادق مانگنا ہے, سچا ایمان. جیسے معبود ہے باطل موجود ہے. ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہوا, آئے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود ہی خواہشات کو بنا دیا. بس یہ باطل اور حق کا معاملہ ہر جگہ ہے. معبود حق ہے, معبود باطل ہے. مسجد حق ہے, مسجد باطل ہے. قرآن کریم نے انڈیکیشن کی ہے, مسجد حق مسجد قبا, مسجد باطل مسجد زرار. مسجد زرار بظاہر مسجد ہے, بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر لوگ آ کے عبادت کریں. خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو مسجد نہ کہو, یہ فتنے کی جگہ ہے. خدا وند عالم کہہ رہا ہے اس چیز کو, یہ مسجد باطل ہے. کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کے صحیح اجتماع سے روکا جا سکے, تاکہ مسلمانوں کو یہاں بلا کر بہکایا جا سکے. اور خدا وند عالم لوگوں نے مسجد کی شکل و صورت میں بنایا. خدا کرے نہیں, اس سے دھوکہ مت کھاؤ. معبود باطل ہو سکتا ہے, معبود اللہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے, تو مسجد بھی مسجد کے مقابلے میں ہو سکتی ہے, امام بھی امام کے مقابلے میں ہو سکتا ہے. اگر امام حق ہے تو امام باطل بھی ہے. اب یہ تمام مسلمانوں کو چاہیے, وہ دیکھیں, توجہ کیجئے گا, تمام مسلمانوں کو خود چاہیے, جو اہل قرآن ہے اس کو اس پر عمل کرنا ہے. امام حق کے مقابلے میں امام باطل بھی ہوگا, چونکہ معبود حق کے مقابلے میں معبود باطل ہے, مسجد حق کے مقابلے میں مسجد باطل ہے, امام حق کے مقابلے میں امام باطل ہے. اس بحث کے اندر کیا چیز ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ خدا قیامت کے لیے بیان کر رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کریں گے. تو انسان کو یہاں دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا مجھے میرے امام کے ساتھ محشور کرے گا, تو میں نے زندگی امام حق کے ساتھ گزاری ہے, امام باطل کے پیچھے گزاری ہے. امام انسان کو دیکھنا پڑے گا, یہ انسان امام حق کے ساتھ تھا یا امام باطل کے ساتھ تھا؟ چونکہ معبود حق ہے تو معبود سے تو پھر چھوٹا درجہ ہے امام کا. معبود تم بڑا ہے نا, سب سے اوپر معبود ہے, پھر رسالت, پھر امامت ہے. اگر معبود باطل ہو سکتا ہے تو پھر انسان کا امام بھی باطل ہو سکتا ہے, امام کا امام بھی حق ہو سکتا ہے. اب کون سی امامت حق ہے, کون سی باطل ہے, اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن قرآن کریم ہے اس لیے بیان کر دیتے ہیں. ہماری نگاہ میں وہی امامت حق ہے کہ جس کو خدا وند عالم کی جانب سے تائید ملی ہو. اس لیے کہ امامت کو خدا وند عالم نے انسان کو دیا ہی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی طرف نگاہ کریں تو پہلا خلیفہ زمین پر خدا بنا کر بھیج رہا ہے, اور بنا کر بھیجنے سے پہلے ملائکہ کے درمیان کہہ رہا ہے انی جاعل للناس, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, لہذا یہ خلافت الہیہ ہے, اس کا انتخاب کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. اور دوسری آیت جس میں جناب ابراہیم کو خدا نے منتخب کر کے کہا, کیا کہا؟ انی جاعل للناس اماما, ابراہیم میرا حق ہے کہ میں امامت کو بناؤں, میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا. توجہ کیجئے گا, میں امام بنا کر بھیج رہا ہوں, لہذا میری طرف سے آئے گی امامت. حضرت ابراہیم نے اس امامت کو دیکھ کر خدا سے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي, خدایا یہ امامت اتنی عظیم ہے, میری اولاد میں بھی جاری کر. خدا نے آگے کیا بیان کیا؟ خدا نے کہا لا ینال احدی للظالمین, خدا نے یہ نہیں کہا لا ینال الاماما للظالمین کہ یہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گی. خوب غور کیجئے گا ان نکات پہ, قرآن کے نکات ہیں. لا ینال احدی, احد کہہ کے کہا, یہ عہدہ ہے میرا ہے, یہ منصب ہے میرا ہے, میں اس منصب کو ظالموں تک نہیں جانے دوں گا. خدا نسبت دے رہا اپنی طرف. بس امام حق بھی ہے, امام باطل بھی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام, ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. تو جو بھی اہل قرآن ہے اس کو قرآن دعوت دے رہا ہے, اپنے امام کو دیکھو, تمہارا امام حق ہے یا امام باطل ہے, چونکہ یہ موجود ہے. بس اللہم ارزقنا ایمانا صادقا, خدایا مجھے صادق ایمان عطا فرما. عزیزو یہ ایمان کے مراحل ہیں. ایمان میں نے عرض کر رہا ہوں مستقل آج کی ہماری بحث ہے کہ ایمان ایک جیسا نہیں ہے. ایمان کبھی ہلکا ہے, کبھی تیز ہے, شدتیں ہوتی ہیں. اس کی مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے. انسان کے اخلاص کی مثال موجود ہے, اسی سے ایمان کی مثال لے لیں. ایمان جتنا اچھا ہوگا اخلاص بڑھ جائے گا. خدا قرآن میں مثال دے رہا ہے کہ جب لوگ کشتی میں آتے ہیں اور دریا کے اندر کشتی میں سفر طے کرتے ہیں, اس کے بعد بھنور آ جاتا ہے, ایک سائیکلون آتا ہے, طوفان سا آتا ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ خداوند عالم کو انتہائی مخلصانہ انداز میں پکارتے ہیں، مخلصینہ لہ الدین، اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر لیتے ہیں. خالص سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس طرح کہ فقط خدا کو پکارنا چاہیے یہ خدا کو پکارتے ہیں. ان کا تعلق، ان کے دل کی تاریں تمام طرف سے کٹ جاتی ہیں، فقط خدا کی تار باقی رہتی ہے. مخلصین لہ الدین قرآن کہہ رہا ہے، مخلص ہو جاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. خدا اس کو باقاعدہ اخلاص کا نام دے رہا ہے، خدا نام دے رہا ہے، اس کا مطلب انسان واقعی اس مرحلے تک چلا جاتا ہے. اس کی مثال ہے یعنی قرآن کی. اور جب ہم ان کو کشتی سے اتارتے ہیں، یہ آتے ہیں دریا سے نکل کر، کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اپنے اسے شرک میں لگ جاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے خدا کو کبھی پکارا ہی نہ ہو. یہ انسان کی کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت ہے، اخلاص کی کیفیت ہے. لہٰذا اسی چیز کو مکارم اخلاق جو صحیفہ سجادیہ کے اندر دعا ہے، اس کی تشریح کے اندر مفتی جعفر حسین صاحب نے ایک حدیث نقل کی ہے. ایک شخص آیا زبیری نام کا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے آنے کے بعد امام سے کہا کہ اے امام، انا للایمان درجات و منازل یتفاضل المؤمنون فیہا عند اللہ. اے مولا، کیا ایمان کے درجے، لیولز ہیں، منزلیں ہیں، اور انسان ان درجوں کے اندر خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے؟ یعنی لیولز ہیں، مختلف درجے ہیں. جیسے یہ مثال کے طور پہ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گراؤنڈ فلور ہے، ممکن ہے اس کے اوپر فرسٹ فلور بنا دیا جائے، اس کے اوپر سیکنڈ بنا دیا جائے، لیولز ہیں، لیولز ہیں. اس نے کہا کہ آیا ایمان کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ ان للایمان درجات و منازل یتفاضل المؤمنون فیہا عند اللہ. آیا مؤمنین ان درجوں کے درمیان سفر طے کرتے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے میں؟ امام نے کہا نعم، ایسا ہی ہے، درجات ہیں. اس کا مطلب ہے عزیزان محترم کہ ایمان پھر ایک حالت میں رہنے کا نام نہیں ہے، ایمان ہمیشہ ایک نہیں رہے گا. ایمان اپنے آپ کو، اس کا مطلب ہے ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہر لمحے اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے آپ کو دیکھتے رہو کہ ایمان کا کون سا مرحلہ بھی میرے ساتھ چل رہا ہے. ان مراحل پہ میں آتا ہوں. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پہلے پیش کر دوں، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے، ظاہراً جو میرے ذہن میں اس وقت، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی خدا ہے کہ جو مومنوں کے دلوں میں آرام اتارتا ہے، سکون دیتا ہے. کیوں اتارتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اس سکون کے ذریعے سے جو خدا ان کے سینوں میں داخل کر رہا ہے کیا کریں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ اپنے پہلے ایمان کے اندر مزید ایمان کو بڑھا سکیں. اس سے آیت ہے، روایت نہیں ہے، آیت ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، خدا سکون دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، مشکلات سے نکال رہا ہے، آسانی دے رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کے ایمان میں ایک درجہ اضافہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. ان آیتوں کا مطلب یہ کہ ایمان پھر ایک جیسا نہیں ہے. اس لیے میں پھر مطمئن نہیں رہ سکتا کہ اگر میں مومن گھرانے میں پیدا ہو گیا تو بس معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، مجھے ایمان کو ہمیشہ چیک کرنا ہے. خدا وند عالم ان آیات کے ذریعے سے بڑھاتا ہے. یا دوسری جگہ پر جو ہے وہ سورہ انفال کے اندر ہے، خدا وند عالم نے بیان کیا کہ ایمان کیسا ہے، ایمان انسان کا بڑھتا اور گھٹتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 کے اندر بیان کیا، خدا وند عالم نے بیان کیا مومن کی علامت کیا ہے. اس کو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا، کیونکہ مفصل آیت ہے ایمان کی خصوصیات کے اوپر. آج فقط تذکرہ آگے تو بیان کر دوں کہ ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان مومنوں کے سامنے تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان ایک جیسی حالت میں نہیں رہے گا، ایمان تبدیل ہوتا رہے گا، بڑھے گا گھٹے گا. اور یہ واضح سی چیز ہم نے سنا ہوا ہے کہ جو ایمان کا مرحلہ سلمان کا تھا وہ کسی کا بھی نہیں تھا. ابو ذر ایمان کے 9 درجے پر ہیں، سلمان ایمان کے 10 درجے پر ہیں. اب ان درجات کی کیا تفصیل ہے مجھے نہیں معلوم، کتابوں میں بھی بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کی گئی، لیکن بہرحال مراحل بیان کی گئے ہیں. یہ مراحل ہیں، ہر انسان کا ایمان برابر نہیں ہے. تھوڑا سا مشکل آپ کی آسان کر دوں، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی کیفیت کے اندر انصاف سے بات کریں گے انشاءاللہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کی کیفیت کے اندر آیا، میں اور مالی کے اشتر ایک جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. مالک اشتر مالک ہے، جس کو امام علی یاد کر کے کہیں مالک ومل مالک، تم کیا جانو مالک کیا ہے؟ سورہ قدر کے لیے بیان ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ امام علی کہتے ہیں المالک ومل مالک، مالک اور کیا کہنے مالک کے، کون سمجھتا ہے مالک کو؟ یعنی وہ شخصیت کے جس کو امام علی اپنے پاس دیکھ کر خوشی محسوس کریں. یہ بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے, وہ شخصیت کے جس کو اپنے پاس دیکھ کر امام علی علیہ السلام خوشی محسوس کریں, امام کو سرور محسوس ہو. عزیزان محترم, انسان اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ امامت یعنی امام اس کے ذریعے سے سرور محسوس کر سکتے ہیں. سلمان وہ اعلیٰ ترین منزل پر فائز کہ چھٹے امام ایک صدی کے فاصلے پر ہیں سلمان سے, تقریباً 100 سال کا فاصلہ امام میں اور سلمان میں, لیکن امام اپنے زمانے میں سلمان کو یاد کرتے ہیں, اتنا یاد کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اصحاب کے لیے سوال بن گیا, بیٹھے ہوئے افراد کے لیے سوال بن گیا. سوال پوچھنے والے نے پوچھ لیا, اسے رہا نہیں گیا کہ سلمان میں ہے کیا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تذکرہ کرتے ہیں. تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے سلمان میں اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں, امام اتنا یاد کرتے ہیں سلمان کو. پوچھ لیا, مولا آپ اتنا سلمان کو یاد کیوں کرتے ہیں, اتنا کیوں سلمان فارسی کی بات کرتے ہیں, اس نے سلمان فارسی کا لفظ استعمال کیا, کیوں سلمان فارسی کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ امام نے کہا کہ سلمان کو سلمان فارسی مت کہو, سلمان کو سلمان محمدی کہو. سلمان من اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے, اس کو منیت ملی ہے, اہل بیت کی طرح اس کو کہا گیا من اہل البیت. پہلے تو یہ ادب سیکھو کہ سلمان ایسا ہی نہیں ہے. عزیزوں, بس اسی سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا, میں بات کو روکتے ہوئے واقعہ سنا دوں آپ کو کہ سلمان واقعی کیا چیز تھے, کیا ان کا درجہ تھا, کیا ایمان کا لیول تھا ان کا. کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ شخص کو ایک بچھو نے کاٹ لیا, اور جب وہ بچھو کاٹ لیا تو یہ شخص بیمار پڑ گیا, بیمار پڑ گیا, بستر پر تھا اپنے. امام علی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے, اس سے ملنے کے لیے گئے, ملاقات ہوئی امام علی کی اس سے. اور اس کے بعد امام نے کہا انشاءاللہ, پریشان نہ, وہ گھبرا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچھو کا اثر جو ہے وہ زہر میرے بدن میں پھیل جائے, میں مر جاؤں, گھبرا رہا تھا. امام نے کہا کہ نہیں, اس طریقے سے تمہاری موت نہیں ہوگی, اس سے تم شفا پا لو گے. اطمینان ہو گیا. پھر کچھ دن گزرے اور اس کو شفا ظاہراً نہیں ملی, تھوڑا تاخیر ہوئی چیز کے اندر. امام علی پھر ملاقات کے لیے گئے, اس نے پھر مولا سے کہا, مولا آپ نے کہا تھا شفا ملے گی اور مروں گا نہیں اس سے. امام نے کہا نہیں, نہیں مرو گے, مطمئن رہو, لیکن تھوڑا وقت لگے گا, اللہ کی طرف سے ایک مصلحت ہے. اس کے بعد امام نے کہا, جانتے ہو کہ یہ جو بچھو نے تمہیں کاٹا تھا کیوں کاٹا تھا؟ توجہ کیجیے گا, ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اس کائنات کے اندر ہر چیز, میں نے پہلے آپ کے سامنے شروع میں عرض کر دیا, اثر رکھتی ہے. ہر چیز کا اثر ہے, اس کا اثر آخرت کے اوپر بھی ہے, دنیا کے اوپر بھی ہے. امام نے کہا, جانتے ہو کیوں ایسا ہوا تھا؟ کہا, مولا آپ بہتر بات جانتے ہیں, مجھے کیا پتا. میں اپنے زبان میں کہوں کہ مولا ایک کیڑا ہے, ایک حشر ہے, اس نے کاٹ لیا, اس کو کیا پتا کہ کاٹنا ہے نہیں کاٹنا, آپ بتائیے کیوں کاٹا. امام نے کہا, دیکھو تم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں گفتگو ہو رہی تھی, اور وہاں گفتگو میں سلمان کا نام آیا, بیٹھنے والوں نے سلمان کی برائی کی, تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تمہارے دل میں آیا مگر تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا, تم نے سلمان کا دفاع نہیں کیا. توجہ کیجیے گا, سلمان کے بارے میں برائی ہو رہی تھی, سلمان کی بدگوئی ہو رہی تھی, اور تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے دل میں آیا لیکن تم نے کیا نہیں, چونکہ تم نے اس کا دفاع نہیں کیا, یہ اس کی سزا ہے. امام علی نے بیان کیا. توجہ کیجیے گا, اب اگر جن کے دروازے اور مکتب میں پلنے والوں کا یہ خدا کے نزدیک مقام ہو کہ ان کا دفاع نہ کرنے پر یہ سزا ہو, تو جو اہل بیت ہیں ان کا دفاع انسان نہ کرے تو پھر کہاں جائے گا, ان کی کیا عظمت ہے پھر. سلمان کی بات الگ ہے, سلمان من اہل البیت ہیں, درجہ ہے. پس توجہ کیجیے گا, ایمان ہے, مراتب ہیں. جو پانچویں امام کے سامنے کہا کہ آیا درجات ہیں, ان درجات کے اندر مومن فلوٹ کرتا ہے. امام نے کہا ہاں ایسا ہی ہے, کبھی اوپر ہے کبھی نیچے. انسان کو اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر لے کر جانے کی کوشش کرنی ہے. اب 6 درجات جو ہیں وہ مفتی جعفر حسین صاحب نے بیان کیے ہیں, 6 لیولز ہیں, تیزی کے ساتھ بیان کروں زحمت تمام کروں. وہ کیا ہیں؟ مکارم اخلاق کی جو شر ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا. پہلا درجہ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ زبان سے ہی اقرار ہے, یعنی زبان کے ساتھ انسان اقرار کرے کہ ہاں میں مومن ہوں. کہتے ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے, زبان سے کہ لا الہ الا اللہ, زبان سے کہ محمد رسول اللہ, زبان سے کہ علی ولی اللہ, یہ اقرار ہے. اس اقرار کے ذریعے سے اس کا خون حرام ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر, اس کا مال جو ہے وہ دوسروں کے اوپر حرام ہو جاتا ہے, اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے, حلیت مل جاتی ہے اس کو. دوسرا مرحلہ ایمان کا کیا ہے؟ مفتی جعفر حسین صاحب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں دوسرا مرحلہ یہ کہ انسان زبان سے اقرار کرے, دل میں اعتقاد بھی رکھے. اگر زبان سے کہا لا الہ الا اللہ تو یہ فقط زبان پہ نہ رہ جائے, زبان سے سفر کرتے ہوئے یہ چیز دل میں نازل ہو. قرآن کی جو آیت ہے اس قالت الاعراب آمنا، اے حبیب جب آپ کے پاس یہ اعراب بادیاں نشین آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آ گئے، آپ ان سے کہیں کہ نہیں تم ایمان لے کے نہیں آئے ہو، لم تومنوا تم ایمان لے کے نہیں آئے ہو، مومن نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم کیا کہو اسلمنا ہم سرنڈر ہو گئے، ایمان الگ ہے. پھر خدا آگے بیان کر رہا ہے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دل میں نہیں اترا ہے، جس کو تم زبان سے کہہ رہے وہ زبان پر ہے. خب توجہ کیجئے گا، پہلا مرحلہ زبان سے اقرار ہے، دوسرا مرحلہ اقرار کے بعد اعتقاد ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، دل کے اندر نازل کیا. میں اگر کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، دل سے میں کسی طاقت کو نہیں مانتا سوائے خدا وند عالم کے، محمد رسول اللہ دل سے کسی کو نہیں مانتا رسول اللہ کے سوائے، یعنی وہ نبی ان سے پہلے کے انبیاء، علی ان ولی اللہ، علی کا راستہ خدا وند عالم نے رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ اقرار. تیسری منزل ہے، آگے مفتی جعفر صاحب بیان کرتے ہیں، زبان سے اقرار، عمل دل کے اندر اعتقاد، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ فرائض کی بجاوری ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل میں اعتقاد رکھے اور عمل کی منزل میں نہ آئے، لہٰذا اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ دل کے عمل کے ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے سے فرائض کی بجاوری ہے، جو خدا نے فرض قرار دیا ہے اس کو انجام دینا ہے. چوتھا مرحلہ جس کو بیان کرتے ہیں مفتی جعفر صاحب، کبائر سے دوری، کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچنا. فرائض کو انجام دے رہا ہے ایک انسان، لیکن اس کے بعد کبیرہ گناہوں کو بھی انجام دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز کے بعد دوسرے گناہوں کو انجام دے رہا ہے. خوب یہ ساتھ جمع نہیں ہوگا. ایمان کا چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ فرائض کی بجا آوری، اور چوتھا مرحلہ ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا. تیزی کے ساتھ چلنا ورنہ ہر چیز کی ایک تشریح موجود ہے. پانچواں مرحلہ کیا ہے؟ پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ فرائض کی بجا آوری کے بعد، حرام کاموں سے خود کو بچانے کے بعد، مستحبات اور مکروہات کا خیال کرنا. مستحبات ہیں، خب نماز فرض ہے، اس نماز کے اندر شرط ہے وضو، اس کے ساتھ کیا کروں؟ جب مسجد میں آؤ، نماز پڑھنے آؤ، کیا کرو؟ خضو من زینتکم عند کل مسجد، جب کبھی بھی نماز پڑھنے آؤ خوبصورتی کے ساتھ آؤ، ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر آؤ، جب مسجد میں آؤ نماز پڑھنے آؤ عطر لگا کر آؤ، جب مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ بالوں میں کنگھی کر کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے باقاعدہ شانہ یعنی کنگھی کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے. مخصوصاً جماعت کے جو احکام ہیں عزیزوں، میں بھی ان کی طرف نہیں جا پاؤں گا، وقت ختم ہو گیا، ایک دو چیزوں کو سن لیجئے. یعنی مکروہ ہے کہ انسان اس حالت میں نماز پڑھنے آئے جماعت میں کہ جب اس کے چاہے پاؤں سے یا اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہو. مجبوری پھر کہہ رہا ہوں الگ چیز ہے، محنت کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، باہر فرش کی صفائی کر رہا تھا انسان، خدمت گار ہے اس مسجد کا، امکان نہیں تھا ابھی اذان کے فوراً بعد جا کے کپڑے بدل کر آئے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آگے بیٹھے. لیکن جو کر سکتا ہو، جو گھر سے آ رہا ہے، وہ ان چیزوں کا خیال کرے. وہ خدا مندر نے بیان کیا مستحبات پر عمل کرے. پانچویں منزل ہے. چھٹی چیز کیا ہے؟ جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے مباحات کے اندر بھی انسان اعتدال کا خیال رکھے. مباحات یعنی جن کے اندر کوئی حکم شریعت لاگو ظاہری طور پر نہیں ہو رہا، نہ واجب ہے نہ حرام، نہ مستحب ہے نہ مکروہ، پھر کیا بچے گا؟ مباح. مثال کے طور پر پانی پینا مباح ہے، پانی پینا مباح ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا مباح ہے، لیکن اس مباح کے اندر بھی انسان خیال رکھے، اعتدال رکھے. اس کو فقط بیان کر دوں اور زحمت تمام کی آپ کی، مثال کے طور پر انہی مباح کاموں کے اندر جو اہل دقت ہیں، یہ ایمان کا چھٹا مرحلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چھٹا مرحلہ ہے کہ ایمان مباح کاموں کے اندر بھی اعتدال رکھے، توجہ رکھے. اگر اس کو محسوس ہو میرا یہ مباح کام مجھے کسی حرام کی طرف لے جا سکتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو روک لے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے. امام خمینی نے اپنے یہاں بیٹھک کا اصول یہ بنایا تھا کہ جو شخص محفل میں موجود نہیں ہوگا اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جائے گا. محفل میں موجود نہیں ہے تذکرہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ تیسرا آدمی کہلائے گا، تھرڈ پرسن ہے، جو موجود نہیں ہے غائب ہے. غیبت کس کی جاتی ہے؟ جو محفل میں موجود نہیں ہوتا. اصول بنایا ہوا تھا کہ جب کبھی بیٹھیں گے جو محفل میں موجود نہیں ہے اس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اگر اس کی بات ہوگی ممکن ہے شیطانی وسوسہ آئے. ابتدا ایک کلام اچھا ہو، اس کی اچھائی کے ساتھ بیان کی جائے بات، آہستہ آہستہ بات کو شیطان لے جائے اس طرف کہ اس کی برائی بیان ہو جائے، غیبت ہو جائے. غیبت حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. انسان اپنی مباح کام سے اس گناہ کبیرہ تک جا سکتا ہے، ہوشیار انسان اس گناہ کبیرہ تک جانے کا راستہ شروع میں بند کر دیتا ہے، بات ہی نہ کرو جو موجود نہ ہو. جو موجود نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرو, تذکرہ ہی نہ کرو, ضرورت ہی نہیں اس کے بارے میں بات کرنے کی, چونکہ ہم ممکنہ طور پر اس طرف جا سکتے ہیں. بس اس لیے محترم یہ ایمان کے 6 مرحلے ہیں جس کو مفتی جعفر صاحب نے بیان کیا. آخری جملہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, دعائے مکارم اخلاق کی جو ابتدا ہے اس دعا کے اندر امام بھی خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ و بلغ بے ایمانی اکمل الایمان. اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا ایمان صادق ایمان کاذب, اب اس جملے کے آگے اندر آگے سمجھیے, اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان. امام سجاد دعا مانگ رہے ہیں, صحیفہ سجادیہ کے اندر دعا مکارم الاخلاق ہے, اس میں مولا کہتے ہیں کہ پروردگار محمد اور ان کی آل پر اپنا درود و رحمت نازل فرما. سب مل کے صلوات پڑھیے, میرے ایمان کو کامل ایمان کے درجے تک پہنچا دے, کامل کر دے, اکمال تک پہنچا دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے میں نے بیان کیا اللہم ارزقنا ایمانا صادقا, یعنی اس کے مقابلے میں ایمان کاذب موجود ہے. یہاں اس دعا کے اندر امام نے کہا ایمان کے کمال تک پہنچا, اس کمال کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ زوال ہوتا ہے. اس کمال کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نقص ہوتا ہے. یعنی پروردگار اس ایمان سے مجھے محفوظ رکھ کے جس کے اندر نقص پایا جاتا ہو, کمزوری پائی جاتی ہو. اسی کو قرآن نے بیان کیا, بعض افراد وہ ہیں کہ نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض, بعض پر ایمان رکھتے ہیں بعض کو نہیں مانتے. خدا کا حکم لینا ہے, خدا کیا کرے پورا پورا لو. ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آدھا حکم لو آدھا حکم نہ لو, یہ نہیں ہو سکتا. نؤمنو ببعض ونکفرو ببعض, خدا نے بیان کیا قرآن کے اندر, بعض لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں. توجہ رکھیے گا ذہن محترم, ایمان کون سا؟ امام نے بیان کیا اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان, خدا یا میرا یہ جو ایمان تو نے مجھے دیا ہے اس ایمان کو ترقی دے کر کمال تک پہنچا, یعنی کوئی مرحلہ اس ایمان کا رہ نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ جب تیری بارگاہ میں میں شرف یاب ہوں تو میرے اندر کسی اندر کی طرح کی خامی ہو. امام کے اندر تم تصور بھی نہیں کر سکتے, امام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اپنی طرف توجہ رکھنا ضروری, بس نومنوں پہ باز و نقفروں پہ باز نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انسان آنسو بہائے اور حتیٰ مخلصانہ آنسو بہائے, لیکن ان آنسوؤں کو بہانے کے بعد نومنوں پہ باز ہے کہ ہاں ان آنسوؤں کی عظمت ہے, فضیلت ہے, ان آنسوؤں کے ذریعے سے درجہ ملتا ہے. بالکل ہے, ایمان رکھتا ہے انسان. نقفرو پہ باز نہ کرو. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ آنسوؤں کی فضیلت کے تو قائل بنو, لیکن اس بات کو چھوڑ دو کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کسی مقصد کی خاطر کیا تھا, یہ نقفرو پہ باز ہے. جس قیام کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی, جس قیام کی وجہ سے یہ پورا معرکہ انجام پایا, جس کے اوپر آنسو بہانے پر خدا جنت واجب کر رہا ہے, تم اس پر ایمان رکھتے ہو اور مقابلے میں کہتے ہو نہیں امام حسین علیہ السلام کا کوئی مقصد نہیں تھا, فقط شہادت تھا مقصد. اور اس کے بعد پھر اگر مجالس کے اندر مقصد امام حسین پر کوئی بات کرے تو لوگ کہیں کہ نہیں یہ مقاصد پر بات کرنا بڑی عجیب سی بات ہے, کوئی مقصد نہیں ہے مجلس کا, فقط عزاداری ہے. اور عزاداری ہے, امام حسین کا قیام مقصد کی خاطر تھا. امام حسین اپنے قیام کو خود مقصد کی خاطر بیان کر رہے ہیں, نہیں اريد ان آمر بالمعروف, میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں. کیا مطلب ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا؟ میں کیا کرنے آیا تھا؟ لوگوں کو یہ کہنے آیا تھا کہ لوگوں نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو. یہ نماز تو مسجد النبی میں لوگ پڑھ رہے تھے. امام حسین جس حج کو چھوڑ کر نکلے ہیں جو روایات ہیں, تو حاجی تو حج انجام دے رہے تھے, تو معاشرے کے اندر امر بالمعروف تو موجود تھا. امام کون سے امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں؟ کون سا نہیں عن المنکر کرنے نکلے ہیں؟ امام حسین دکھانے آئے کہ دیکھو نہیں عن المنکر فقط شراب پینا نہیں ہے, اپنی جگہ ہے. نہیں عن المنکر فقط کسی مال یتیم کا مال غصب کرنا نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ہے. اصل نہیں عن المنکر کیا ہے؟ اصل منکر آج کے دور میں کیا ہے؟ یزید جیسا شخص رداء خلافت اوڑھ کر بیٹھ گیا, کسی کو پرواہ نہیں ہو رہی, یہ بڑا منکر ہے. معاشرہ وہاں پہنچ گیا, 50 سال بعد یہ عالم آ گیا کہ یزید کو حاکم بنا دیا گیا, عالم اسلام کی حکومت یزید کے ہاتھ میں چلی جائے. وہ کہ جو معلن بالفسق ہے, قاتل النفس المحترمہ ہے, جس کے لیے امام نے کہا تھا مثل لا یبایع مثلا, اس جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا. لوگ فقط اتنا کہہ رہے ہیں, کیا کریں حالات خراب ہو گئے, بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. امام کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میں قیام کروں گا. انی اریدو, میں نے ارادہ کیا ہے. ارادہ ہے, مجبور نہیں ہوا امام حسین کہیں پہ بھی. توجہ کیجئے گا, اگر ہم وہ والی نظر مان لیں کہ نہیں امام حسین کی عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے فقط رونا ہے, یہ غلط تصور ہے. اس کا مطلب امام حسین کے قیام کا مقصد نہیں ہے. پھر امام حسین کے قیام کا مقصد ہے, امام حسین مجبور ہو کے تھوڑی آئے کربلا میں, ارادہ کر کے آئے. عزیزوں انی اریدو, میں ارادہ کر کے آیا ہوں, میں نے سوچا ہے, میں نے ارادہ کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں حالات خراب ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں یزید جیسا شخص اگر تخت خلافت پر آ کر بیٹھ گیا تو کیا ہوگا، وعلی الاسلام السلام، تو پھر اس اسلام کی فاتحہ پڑھو کہ جس کو رسول اللہ نے زحمتوں سے پھیلایا تھا، پھر اس اسلام کا جنازہ اٹھانے کی تیاری کرو کہ جس کو اللہ کے رسول نے مشکلات کے ساتھ یہاں تک پہنچایا تھا، اس اسلام کو فاتحہ پڑھ دو پھر کہ جس کی خاطر رسول اللہ نے پتھر کھائے تھے، جس کی خاطر اول اسلام کے مسلمانوں نے ہجرتیں کی تھیں، جس کی خاطر اول اسلام کے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو دیا قربانیاں دیں، اپنے وطن کو چھوڑا، پھر وہ اسلام ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، لیکن میں اسی رسول کا نواسا ہوں جس نے اس اسلام کو پھیلایا تھا، اس اسلام کو بچانے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر، میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا، میں اس ذمہ داری پر عمل کروں گا۔ لہذا امام حسین نے قیام کیا۔ بس عزیز، نؤمنوں پہ باز و نکفروں پہ باز نہیں ہونا چاہیے، کچھ پر ایمان ہے کچھ پر نہیں ہے، نہیں، پورا پورا مقصد امام حسین، اور اس کے ساتھ ہاں ان آنسوؤں کی فضیلت ہے، ان آنسوؤں کی عظمت ہے۔ بس آج کی ہماری بحث کمپلیٹ ہوئی کہ ایمان کے مراحل ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص مومن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مومن رہے گا، نہیں، قرآن کریم بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو مستقل چیک کرنا ہے، مستقل آزمانا ہے۔ خدا کا شکر ہے عزیزوں، توجہ کیجئے گا آخری نقطے کی طرف، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی محفلیں، اس طرح کے مواقع دیے کہ جہاں آنے کے بعد ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے تھوڑا سا اطمینان ملتا ہے۔ انہی محفلوں کے اندر ہماری دعاؤں کی محفل ہے کہ جس بزم میں دعا کمیٹی کی جانب سے مجالس کا اہتمام ہے کہ خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ، جن کی طرف سے دعا کمیل کا اہتمام ہوتا ہے، انہی کی طرف سے یہ مجالس بھی ہیں۔ یہ مجلس کے اندر آنا، شرکت کرنا، ہمیں ہمارے ایمان سے تھوڑا سا اطمینان دیتا ہے کہ ہاں ہمارا انشاءاللہ راستہ سیدھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان افراد کی یاد میں آتے ہیں کہ جنہوں نے اس ایمان کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آ رہے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ آفیسز سے ڈائریکٹ آ رہے ہیں، تھکے ہوئے، صبح کے گئے ہوئے تھے، شاید کسی عزیز کے گھر میں دعوت رکھی جاتی، مثال کے طور پہ منع کر دیتے کہ بھائی تھک گیا نہیں آ سکتا، معذرت، معذرت کی کال چلی جاتی۔ ادھر معذرت کی کال نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ جہاں فرش یزا ہوتا ہے وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں۔ ادھر میں کال کر کے نہیں کہہ سکتا ہم سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھک گیا، نہیں، میں جاؤں گا، جیسے بھی ہوگا جاؤں گا، کوشش کروں گا، جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جانے کے بعد اس فرش اعضاء پر جب بیٹھوں گا تو مجھے کسی کی نگاہ اپنے اثر میں لے گی، جب میری آنکھوں میں آنسو کے دو قطرے بھی آئیں گے تو میں کائنات کی جو عظمت با عظمت ترین ہستی ہے اس کی نگاہوں میں آؤں گا۔ کون ہے کائنات کی با عظمت ترین ہستی؟ میں تعارف نہیں کروا سکتا، خدا تعارف کروا رہا ہے۔ جب ملائکہ نے چادر کے نیچے سب کو جمع ہوا ہوا دیکھا تو پوچھا یا رب ومن تحت القصا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ خدا مند عالم نے کہا ہم فاطمہ، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے۔ خدا نے تعارف کروایا ہے، یہ باب عظمت ترین ہستی ہے کائنات کی عزیزوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی چادر کے نیچے سب موجود ہیں، مگر خدا جناب سیدہ کی موجودگی میں تعارف کا ذریعہ کس کو قرار دے رہا ہے؟ ہم فاطمہ، ملائکہ تم نے پوچھا ہے کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس کے نیچے فاطمہ ہے۔ فقط فاطمہ نہیں ہے، کون ہے؟ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی اب باقی سب کا تعارف فاطمہ کے ذریعے سے۔ خدا جانے کی عظمت ہے جناب سیدہ کی، خدا جانتا ہے کہ عظمت ہے، ہمیں نہیں اندازہ، یقین جانی ہمیں اندازہ نہیں ہے جناب سیدہ کی عظمتوں کا۔ یہ تعارف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، خدا ہے، پروردگار رسول اللہ موجود ہیں، امام علی موجود ہیں، جناب حسنین موجود ہیں۔ خدا کہے گا ہوں بھائی، وہ سب میرے لیے محترم ہیں، ان کو سب کو میں نے بنایا ہے، لیکن جہاں فاطمہ ہو وہاں تعارف کا ذریعہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہوں فاطمہ وہ ابوہ و بالوہ۔ بس توجہ کی آپ نے عزیزوں، ہم ان آنسوؤں کے ذریعے سے اس کائنات کی بعظمت ترین ہستی کی نگاہوں میں آتے ہیں۔ جن آنکھوں میں آنسو آتا ہے فاطمہ دعا دیتی۔ میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، یہ آنسو بہت اہم ہیں، یہ ہماری معنوی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد گفتگو ہوئی، جناب سیدہ ان کی مظلومیت پر گفتگو نکلی، امام صادق نے اس سے ایک بات پوچھی، کہا یہ بتا تو فاطمہ زہرا کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ چھٹے امام کا دور ہے، چھٹے امام کا دور، جناب سیدہ اس دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہو گیا، تڑپ کر کہتا ہے مولا کیوں نہیں کرنا چاہتا، میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میں کیسے مدد کروں، ابھی ابھی تو زمانہ نہیں ہے، جناب سیدہ کی تو شہادت ہو گئی، دنیا سے چلی گئیں، خواہش ہے مدد کروں۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں، اس کو احساس تھا کہ جناب سیدہ مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہی تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اسے احساس تھا، شیعہ تھا، ماننے والا تھا، تڑپتا تھا، کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے جناب سیدہ نے دروازے کھٹکھٹاتی تھی, لوگ دروازہ نہیں کھولتے تھے, یاد دلاتی تھی غدیر سب کو, بھول گئے غدیر کے میدان میں تم نے کیا دیکھا تھا, یاد دلایا سب کو. عزیزو یہ میں نے جملہ پڑھا, یہ معمولی نہیں ہے, اس کو اس طرح سے سن لیجئے گا کہ جناب سیدہ یہ یاد دلانے نکلی ہیں, لیکن اس حالت میں نکلی ہیں کہ آپ کا پہلو سالم نہیں تھا, پہلو سالم نہیں تھا. عزیزو ہمارے آپ کے پاؤں میں ذرا سی موچ آ جائے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, جناب سیدہ کا پہلو شکستہ تھا لیکن زہرا نکلی ہیں, دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے, بھول گئے ہو تم غدیر کو, یاد کرو غدیر کو, جناب سیدہ وہ ہیں. لہٰذا اس شخص کے دل میں یقیناً یہ آرزو ہوگی کہ مولا مجھے موقع مل جائے, قربان ہو جاؤں گا جناب سیدہ کی مظلومیت پہ, میں کیسے ساتھ دے سکتا ہوں, آپ مجھے بتائیے, آپ نے ایک بات چھیڑی ہے, آپ بتائیے میں کیسے ساتھ دوں جناب سیدہ کا, آرزو ہے. امام نے کہا اگر چاہتے ہو جناب سیدہ کا ساتھ دو تو کیا کرو, فابکی للحسین, حسین پر زیادہ آنسو بہایا کرو. چھٹے امام نے کہا ہے, چھٹے امام سے سنیے اس روایت کو, اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, جتنا رونا ہے نہیں رونا آپ کا اپنا مسئلہ ہے, مجھے نہیں اس سے غرض. اب اگر آپ نے اس کو امام صادق کی زبانی سنا, امام کہہ رہے ہیں آنسو مدد فاطمہ ہیں, کیا کرتے ہیں آنسو مجھے نہیں معلوم, امام جانتے ہیں میرے آنسوؤں کی اہمیت کیا ہے. اب کے لیے حسین, چاہتی ہو مدد کرو فاطمہ کی, حسین پر رویا کرو, آنسو بہایا کرو, یہ مدد کرتے ہیں جناب سیدہ کی. بس عزیزو اتنی اہمیت ہے ان آنسوؤں کی, ہمیں کہاں پہنچاتے ہیں, جناب سیدہ کا مددگار بنا دیتے ہیں یہ آنسو. بس عزیزو آئیے انہی افراد کو یاد کرتے ہوئے اپنی اس مجلس کو اختتام تک پہنچائیں. جناب سیدہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بہنے والے آنسوؤں کو بھی دیکھتی ہیں, اور جناب سیدہ آل رسول کے اوپر جو مصیبتیں گزری ہیں ان پر بہائے جانے والے آنسوؤں کو بھی دیکھتی ہیں. عزیزوں وہ مصیبتیں جو کربلا کے بعد پڑھی وہ کم نہیں ہیں, اسارت کربلا دو حصوں میں, کربلا شہادت اور اسارت ہے, شہادت کی منزل امام حسین نے طے کر لی, اسارت کا معاملہ جناب زینب اور سید سجاد نے طے کیا. یہ ایام وہی ہیں کہ جب ہم اسارت کی بات کرتے ہیں, قید کی بات کرتے ہیں, یہ اسیروں کا قافلہ ہے عزیزوں جسے لے جایا گیا, قید کیا گیا, اس کے بعد قید خانے میں کیسا قید خانہ تھا, روایت نے بیان کیا ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں اوپر چھت نہیں تھی, جہاں پہ دھوپ آتی تھی, جہاں پر اوس آتی تھی. زیارت ناحیہ میں بھی ظاہراً بیان کیا گیا میرا سلام ہو ان چہروں پر جو دھوپ کی شدت سے جھلس گئے تھے. یہ قید ہے عزیزوں, یہ قید ہے, اتنی شدید قید ہے, اسی قید کے اندر سب موجود ہیں, حتیٰ قید کے اندر رسیوں میں باندھا گیا ہے. قید خانے میں پانی مقدار کے مطابق نہیں ملتا, کھانا مقدار کے مطابق نہیں ملتا, اپنا کھانا بڑے بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ بچے کھا سکیں, اپنا پانی بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں, اس طرح کی شدید قید ہے عزیزوں. بس اسی قید کے اندر ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے, جناب سکینہ کا تذکرہ اور آپ کا توسل مکمل ہو جائے. عزیزوں دو تین خواب ہیں جناب سکینہ کے, ایک کو آج پڑھتا ہوں, ایک کو کل یا پرسوں پڑھ دوں گا تاکہ ہمارا توسل حسین کی اس بیٹی کے ساتھ رہے. بڑی مظلوم بچی ہے عزیزوں, یہ باپ سے اولاد کو محبت زیادہ ہوتی ہے لیکن بیٹی کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. امام حسین کو بھی ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کا لقب سکینہ پڑا, سکینہ یعنی دل کی ٹھنڈک, جس کو دیکھ کر امام حسین کے دل کو سکون ملتا تھا, آنکھوں کو سکون ملتا تھا, وہ بیٹی ہے امام حسین کی. لیکن عزیزوں کتنی مظلومہ ہے, راستے بھر تماچے کھاتی رہی, اپنے بابا کے سر کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, حسرت سے بابا کے سر کو تکتی رہی, آرزو کرتی رہی کاش ایک مرتبہ ہی صحیح میرے بابا کا سر میرے پاس آ جائے. عزیزوں ساتھ ساتھ چلتی تھی, حتیٰ اس کیفیت کو جناب زینب نے کوفے میں ایک جگہ بیان کیا ہے. جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ سکینہ بابا کے سر کو تکے جا رہی ہے, اور وہ منزل آ گئی کہ گویا سکینہ کی روح جسم سے نکل جائے, وہی کہ جیسے سید سجاد کے ساتھ ہوا مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں. جناب زینب دیکھ رہی ہیں گویا روح سید سجاد جا رہی ہے, تو جناب زینب نے خود کو گرا لیا تھا, بیٹا یہ کیا کیفیت ہے. سید سجاد نے تڑپ کر کہا تھا پھوپھی اما وہ بیٹا کیا کرے جس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہوا ہو, وہ اسے گور و کفن دفنا بھی نہ سکے. یہی کیفیت جناب سکینہ کی ہے, نیزے کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, کھڑی ہیں, دیکھ رہی ہیں بابا کا سر. کیوں سکینہ کی یہ کیفیت ہے عزیزوں, ایک جملے میں بیان کر دوں, اس لیے کہ جب کبھی کوئی منزل آتی تھی, کسی نئی جگہ پر یہ قافلہ داخل ہوتا تھا اور ان سروں کو لے جایا جاتا تھا, تو جو پہلا پتھر ہوتا تھا وہ اسی سر کو مارا جاتا تھا. یہ بچی کیوں نہ تڑپے, اس نے اپنے بابا کے سر کو فقط پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے فقط اپنے بابا کے سر کی بے حرمتی دیکھی ہے, بچی ہے تڑپتی ہے, لہذا بس عزیزوں وہ مرحلہ بھی آ گیا, اسی قید خانے میں یہ بچی قید ہے. ایک خواب دیکھا جو چوتھی یا پانچویں تاریخ کو دیکھا تھا, آج ہم ساتویں تاریخ میں بیان کر رہے ہیں اس چیز کو. ابن اس کو شیخ مفید کی کتاب میں نقل کیا, شیخ عباس قمی کی کتاب میں نقل کیا, علامہ صفدر حسین نسبی نے اس کا ترجمہ کیا, اس کے اندر موجود ہے. عزیزوں بیان کرتے ہیں, ظاہراً چوتھا یا پانچواں روز تھا قید کا, جناب سکینہ خواب دیکھتی ہیں. خواب دیکھنے کے اندر کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان سے پانچ سواریاں اتر کے آتی ہیں, نور کی سواریاں ہیں. جناب سکینہ اپنے خواب کو بعد میں بیان کر رہی ہیں, کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا, عالم خواب ہے, اس کے اندر پانچ نور کی سواریاں اتر کر آئیں, اس کے ساتھ ملائکہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور ساتھ میں ایک خادم ہے جو میرے پاس آتا ہے. میرے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے شہزادی, آپ کو آپ کے جد رسول اللہ نے سلام بھجوایا ہے. میں کہتی ہوں وعلی السلام وعلی جد دینا رسول اللہ, ہمارا سلام ہو ہمارے جد رسول اللہ کے اوپر. پھر جناب سکینہ کہتی میں پوچھتی ہوں ان سواریوں سے جو لوگ اتر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ پہلا جو شخص اترا, کہنے والے خادم نے کہا یہ جو پہلی شخصیت اتری ہے حضرت آدم ہے, اس کے بعد یہ ابراہیم ہے, یہ تیسری شخصیت حضرت موسیٰ کی ہے, یہ چوتھی شخصیت حضرت عیسیٰ کی ہے. حضرت سکینہ اپنے خواب کو نقل کرتے ہوئے کہتی ہے میں پوچھنے والے سے سوال کرتی ہوں, یہ بتا یہ جو شخصیت سواری سے اتری ہے مگر اترنے کے بعد یہ زمین پر گر پڑی ہے, اس کے بعد دوبارہ اٹھی ہے, جس کے چہرے پر غم کے آثار ہیں, یہ کون سی شخصیت ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نانا رسول اللہ ہیں. پوچھتی ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کربلا آپ کے بابا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اب جب سنتی ہیں جناب سکینہ کہتی ہے میرا دل چاہتا ہے میں جا کے نانا کے پاس پہنچوں, اسی اثنا میں دیکھتی ہوں پانچ سواریاں اور نور کی اتری ہیں. اب ان نور کی سواریوں پہ محملیں موجود ہیں. میں اس خادم سے پوچھتی ہوں یہ سواریاں کس کی ہیں, ان سواریوں میں کون ہے؟ کہتے ہیں یہ جنت سے آنے والی خواتین کی سواریاں ہیں. جناب سکینہ کہتی ہے پہلی سواری کا پردہ ہٹتا ہے, اس میں سے ایک بی بی اترتی ہے, میں پوچھتی ہوں یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ جناب حوا ہے. دوسری سواری سے اترنے والی جناب آسیہ ہے, تیسری سے اترنے والی جناب مریم ہے, چوتھی سواری سے حضرت خدیجہ اترتی ہیں, پانچویں سواری سے جب بی بی اترتی ہیں جناب سکینہ کہتی ہے ان کی بھی کیفیت وہی ہے, سواری سے اترتی ہیں زمین کربلا, زمین پر گر جاتی ہے, پھر اٹھتی ہے, پھر تھوڑا سا بیٹھتی ہے. میں خادم سے پوچھتی ہوں یہ کون معظمہ ہے؟ وہ پلٹ کر کہتا ہے آپ کی دادی فاطمہ زہرا ہیں. کہاں جا رہی ہیں؟ کربلا جا رہی ہیں. بس عزیزوں اب جب سنتی ہیں جناب سیدہ ہیں, اب یہ دوڑی ہوئی جاتی ہیں, خواب میں بیان کرتی ہیں میں دوڑی ہوئی گئی, میں نے جا کر کہا دادی, اور میں نے کربلا سے اس راستے میں مصیبتوں کو اٹھایا ہے, میں نے تماچوں کو کھایا ہے, میں نے تازیانوں کو کھایا ہے, میں شکایت کرتی ہوں. اب کچھ الفاظ اپنی طرف سے بیان کروں, یعنی اے دادی آپ آ رہی ہیں یہ نور کی محملیں ہیں مگر میری بھوپی کے سر پر ردا باقی نہیں ہے. اے دادی وہ منظر بھی کربلا میں میں نے دیکھا کہ جب خیمے گاہ سے میرا بابا نظر نہ آیا. اے دادی کربلا کے میدان میں آندھی آئی, ارے اس کے بعد آواز گونجی قد قتل الحسین بے کربلا. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, دادی پھر سواری آئی, ارے دادی جو میرے بابا کا سلجھنا آیا اس کے سر و صورت پر خون تھا, سب بیویوں نے اس زلجنا کو گھیر لیا, واہ حسینہ کی صدائیں بلند کی, مگر میں نے آگے بڑھ کر ایک سوال پوچھا تھا. کیا سوال تھا؟ میں نے بابا کی سواری سے ایک سوال پوچھا تھا, یا جواد ابھی اے میرے بابا کی سواری مجھے فقط ایک بات کا جواب دے دے, اسقیا ام قتلوا عطشانا, ارے میرے بابا کا گلا کاٹنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا؟ میں کہتا ہوں جب ساری مشکلات بیان ہو رہی ہوں گی, عجب نہیں زہرا نے پلٹ کر کہا ہو اے میری لال تو در خیمہ سے دیکھ رہی تھی, میں اسی مقتل میں موجود تھی, میرے حسین کے سر کو میرے سامنے.
سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. بارئ الٰہی توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
پالنے والے ذو الرحمت کا واسطہ، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں شفا ادا فرما، اس عالمی وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ فرما، اس کرونا میں جو مومنین بیمار ہیں اس وقت مبتلا ہیں ان کو شفا ادا فرما، تمام مراجع اعظام رہبر معظم کو صحت سلامتی العمر عنایت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجب